أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مطائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه نوامي فضله وامتنانه، لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعوره زيادة ولا نقصان، جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اذان محترم، شب جمعہ ہے اور آج ہم نے یوم سید سجاد اپنے اپنے انداز سے منایا، اور اس تعلق سے مجالس اور محافل کا یقیناً نہ صرف ایک اہتمام ہوا ہوگا بلکہ اس وقت بھی مختلف مقامات پر مجلسیں ہو رہی ہیں. آپ کی شرکت باعث سعادت افتخار میرے لیے، اس لیے کہ جو سماعتیں مجھے یہاں نصیب ہوئی ہیں، یقین جانیے ان کا میں کیا تذکرہ کر سکتا ہوں، اس تعلق سے کیا گفتگو کر سکتا ہوں. انتہائی بلند مطالب کو آپ اپنی بلند سماعتوں کے حوالے اس طرح سے نہ صرف یہ کہ کر رہے ہیں کہ مجھے سن رہے ہیں بلکہ سوچ بھی رہے ہیں، اور میرے لیے یا کسی بھی بولنے والے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. میرا عنوان یہاں پر، اور اس کی تکرار میں اس لیے کرتا ہوں کہ ہر روز چہرے بدلتے بھی ہیں، ان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، کچھ پرانے ہیں کچھ نئے ہیں، تو ذرا سی ایک تاکید کی سی کیفیت کہہ لیجئے، اور اس میں آپ تک یہ بتلانا کہ میں کن موضوعات کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. حیا علی الفلاح، یہ یہاں کی دستکاریز کا عنوان ہے. دیکھتے ہی دیکھتے یہ پانچویں تقریر آ گئی. اپنے یوں سمجھیے کہ میں طالب علمانہ سفر میں ایک درمیان یا وسط میں آ پہنچا ہوں، اور محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی مبادیات ہی پر گفتگو ہو رہی ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں آپ سے ایک بات اور، گزشتہ مجلسوں میں کہہ چکا ہوں کہ کہیں بھی کسی گفتگو کو نہ حتمی جانیے، نہ یہ کوئی رائے قائم کیجیے اس تعلق سے کہ گفتگو مکمل نہیں ہوئی. کوئی گفتگو مکمل نہیں ہوتی، اور جب کہ گفتگو کا مدار کلام مجید پر ہو تو کس کی مجال ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں. میں نے ظاہر کے آپ کے حوالے کیا ہے ایک عنوان، اور اس تعلق سے وقت پر میری نظر ہے، اور ظاہر کے میرے علم میں بھی ہے کہ مختلف مقامات پر اس وقت مجلسیں ہو رہی ہیں اور میں آپ کی شرکت لازمی ہے. پانچ آیتیں ہیں سورہ مبارک بقرہ کی جن کو میں نے اپنا عنوان بنایا ہے. اس کی تلاوت کا بھی میں نے شرف اٹھایا ہے گزشتہ دو مجالس میں. بار بار اس کو اس لیے نہیں دہراتا ہوں کہ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو آپ نہ صرف یہ کہ زبانی آپ کو یاد ہیں بلکہ آپ ان کو مسلسل پڑھتے رہتے ہیں. فاتحہ کے بعد شروع ہونے والی پانچ آیتیں میرے عنوان کا حصہ ہیں. کل کی گفتگو آپ کے پیش نظر ہے، اس گفتگو کو ذرا سی میں فکر کی درستگی چاہتا ہوں یہاں پر، کہ کسی بھی تعلق سے یہ نہ سمجھا جائے گفتگو کو کہ ہم کسی کے مقابلے پر گفتگو کرتے ہیں، یا کوئی ہماری زد پر ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ کسی تعلق سے ہم اپنے معروضہ سے علمی کو پیش کرتے ہوئے کسی کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، ایسا قطعاً ممبر سے ممکن نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ میں اپنے آپ کو چونکہ ذمہ دار خود کہتا ہوں، لہذا اس کو تو آپ بھول ہی جائیں تو بہتر ہے. لیکن گفتگو میں جہاں حوالے آتے ہیں وہاں پر لازم ہے کسی بھی ریسرچ اسکالر کے لیے کہ وہ اپنے حوالوں کو نہ صرف یہ کہ پیش کرے بلکہ ان حوالوں کے تعلق سے گفتگو بھی کرے، تاکہ ہماری آنے والی نسل جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ کم از کم ذمہ داری سے اس پیغام کو قبول کرے اور اس کے بعد طے کرے کہ اس کو کرنا کیا ہے. مجالس میں ہم کبھی بھی انفلوئنس نہیں کریٹ کرتے، ہم اثرات مرتب نہیں کرتے اس طرح سے کہ جس کے نتیجے میں کوئی یہ کہے کہ ہاں غیر ضروری اثرات ڈالے جاتے ہیں منبر سے. قطعاً ایسا نہیں ہے، قرآنی حوالہ دیا جاتا ہے، اس قرآن کے تعلق سے اگر کوئی ترجمہ ہے تو اس کو پیش کیا جاتا ہے. اگر کوئی عصری تفاسیر ہے جس میں ہم عمومی طور پر کوشش یہ کرتے ہیں کہ بین الفریقین تفاسیر پر نگاہ رکھیں تو ان تفاسیر کو بھی پیش کیا جاتا ہے. اس میں اگر تفہیم قرآن کا تذکرہ ہے تو صحیح ہے، اس میں اگر کوئی اور تفسیر، مثلا آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس بڑی بہترین تفاسیر ہیں اور تفسیر مظہری آپ کے سامنے ہے، تفسیر نمونہ ہمارے پاس ایک بڑی یوں سمجھیے کہ بہترین تفسیر آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، کوئی بھی تفسیر ہو، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرے وہاں پہ ہمارے دوسرے بھائی کا بھی پوائنٹ آف ویو بیان کیا جانا چاہیے، تاکہ فکر انسان کی درست ہو جائے اور جب وہ کسی چیز کو چوز کرے، اختیار کرے، تو دونوں راہیں اس کے سامنے ہو کہ میرے لیے، میری فکر کے لیے بہتر راہ کون سی ہے. کبھی بھی اس پر ہم نے اپنے معروضات کو اس طرح سے اپلائی نہیں کیا کہ وہ ہم چاہتے یہ تھے کہ نہیں آپ کو یہ اختیار کرنا، ایسا نہیں ہے. اور پھر اگر کوئی مباحث میں مبحث سب پر آ رہا ہو تو ایک ہی صورت ہے اس کی کہ اگر وہ خود قرآن کے مقابلے پر ہو تو وہاں پر کیفیت دوسری ہو جاتی ہے، وہاں پر میں بھی مجبور ہو جاتا ہوں. اس لیے کہ آپ سے میں نے کل کی تقریر میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ کلام الہی کے مقابل پر اپنے گمان کو پیش کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہوتی. اور کلام مجید نے بار بار اس کی وضاحت کی ہے، صراحت کی ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ دیکھو اپنی فکر کو درست کرو. یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھٹلاتے ہیں. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تاویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبت الظالمین. سورہ یونس کی ان آیتوں کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا. کلام مجید کا دسواں سورہ ہے اور میں نے عرض کیا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے. یہ کہنے کی وجہ کوئی اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ ذرا نظر گہری ہو جاتی ہے اب دیکھنے والے کی کہ تھاٹس کس دور کے تھاٹس ہیں یہ. اور پھر یہاں تک آنے کے بعد میں نے عرض یہ کیا تھا کہ مسئلہ جو پیدا ہوا قرآن کے تعلق سے شک کا، اس کی روٹ کاز کو ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد جو قرآن کا موڈ آف ایکسپلینیشن ہے اس تعلق سے، اس میں کسی مفسر کی رائے کو میں نے مقدم نہیں جانا، اس میں میں نے کسی ترجمہ نگار کی یا ترجمہ کرنے والے کی وہ قوتوں کو پیش نظر نہیں رکھا کہ جو اس کی امکانی قوتیں ہوتی ہیں، نہیں، بلکہ میری کوشش یہ تھی کہ بات قرآن ہی سے اگر سمجھ میں آ جائے تو اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جھوٹ بولتے بھی ہیں، جھٹلاتے بھی ہیں، فقط اس لیے، فقط اس لیے کہ احاطہ نہیں کر سکتا ہے ان کا علم قرآنی علوم کا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس کو یہ تاویل سمجھ رہے ہیں وہ تاویل تو ان تک پہنچی ہی نہیں. میں نے ترجمہ براہ راست کیا ہے، دونوں باتیں کی آپ سے، اور اس کے بعد یہ میں نے چاہا کہ اس کا ایک یوں سمجھیے کہ ڈیمونسٹریشن بھی ہو جائے، تو میرے سامنے جو بھی کنٹمپرری عصری تفسیر رہی اس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور میں نے یہ بھی کہا کہ مفسر نے اپنے طور پر جب اصول تعمیل کو یوں سمجھیے کہ اس نے
بنایا ہے یا اس کو اختیار کیا ہے تو اس میں کچھ باتوں کو فراموش کیا جس کو پروردگار علی اعلیٰ نے ایک مرتبہ آل عمران میں ریجیکٹ کر دیا. مدنی سورہ ہے آل عمران, یہ بھی آپ کو معلوم ہے. بقرہ کے بعد اور انفال کے بعد آنے والا سورہ ہے, یہ بھی آپ کو معلوم ہے. مکی زندگی میں آنے والا تیسرا سورہ ہے, یہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو وہاں کہہ دیا کہ دیکھو جہاں تک مطالب کا تعلق ہے, وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم, تاویل کو کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے اور راسخون فی العلم کے. اور ان کی کیفیت یہ ہے, یقولون آمنا به کل من عند ربنا, ان کا کہنا یہ ہے سب کچھ دیکھنے کے بعد, محکمات و متشابہات کو دیکھنے کے بعد, وہ صرف یہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ ہی کی جانب سے ہے, اور ہم کل پر ایمان لاتے ہیں, جز پر ایمان نہیں لاتے. ہم محکمات پر ایمان لائیں متشابہات کو چھوڑ دیں ایسا نہیں کرتے, کیونکہ سب کا ایک ہی مبدا ہے, سب کا ایک ہی مخزن ہے, سب کا ایک ہی آغاز ہے, ہر چیز کا دینے والا وہی ہے. اور ظاہر ہے کہ انسانوں کے حوالے کر رہا ہے تو وہ ایسے انسانوں کے حوالے کر رہا ہے جو تعقل پسند انسان ہے, وہ انسان جو عقل کو بنیاد بناتے ہیں اپنے علمی معمولات کے تعلق سے, تب ان کے حوالے ہم متشابہات بھی کرتے ہیں, محکمات بھی کرتے ہیں. محکمات کی روشنی میں متشابہات کو یہ کھولتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ لازم ہے کہ یہی صورت اختیار کی جائے. اب اگر کوئی ایسی صورت اختیار نہیں کرتا تو قرآن نے اعلان کر دیا کہ یہ فقط یہ نہیں بلکہ ان سے پہلے بھی جھٹلانے والے جھٹلاتے رہے, جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولتے رہے. اب تم چونکہ صاحبان عقل ہو تو ایک نگاہ رکھو اور دیکھو کہ ہم نے کیا انجام کیا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ظلم کیا, اور ظلم کیسے, اللہ کی ذات پر ظلم. اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے بے اختیار قرآن مجید نے کہا, دیکھو ایک بات اور یاد رکھو, وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ. یہ اب ذرا سا ہم آگے اپنی گفتگو میں پڑھ رہے ہیں. پروردگار علی اعلیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ جاننے کے بعد اب یاد رکھو دو طرح کے انسانوں کی کیٹیگری سامنے آ گئی, ایک وہ کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں, ایک وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. میری گفتگو آپ کے پیش نظر ہے, ذرا سا پانچ سات میں دقیقے لیتا ہوں گزشتہ تقریر سے آپ کو متصل کرنے کے لیے, اس لیے کہ اگر کوئی ایسی بات ذہن میں ہے کہ کہاں سے گفتگو کا ایک ابرپٹ آغاز ہو گیا یا کیا ہو گیا, اس کے لیے حیرانی کم از کم نہ ہو. اور ہمارے درمیان چونکہ غوری صاحب تشریف فرما ہے تو میں اپنے آپ کو یعنی یوں سمجھیے کہ صاحب اعزاز سمجھتا ہوں کہ یہاں تشریف لائے ہیں, اور وہ واقف ہیں ہمارے گھرانے سے, اور ان کی ناواقفیت مجھ سے بجا ہے, اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ تکلموں تو عرفو کی منزل پر میں ہوں, کلام کروں گا پہچانا جاؤں گا, اس کے بعد مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اس میں ایک بات کو یاد رکھیے, قرآنی امور پر گفتگو کرتے ہوئے بڑی ہی احتیاط سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جب میری گفتگو سنیں تو آپ یہ سمجھیں کہ شاید میں اپنے دل سے کوئی بات کر رہا ہوں. نہیں, کلام کو جہاں تک مجھے پہنچانا ہے میں جانتا ہوں. ایک بات یاد رکھیے, وہ جب دو طرح کے انسانوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے, مولانا فرمان علی کے تعلق سے بات دیکھی ابھی یاد آئی, مان یاد آئی, اس آیت کے ذیل میں جب آپ ترجمہ دیکھیں گے وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ, بے اختیار آپ دیکھیں گے انہوں نے استقبال کے صیغے کو استعمال کیا ہے. کچھ لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے اور کچھ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے. مجھے نہیں معلوم ان کا انسپریشن کیا ہے, کہاں سے وہ لے رہے ہیں, مگر اگر ویسے آپ دیکھیں آیت کو تو ظاہر ہے کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے. اب یہ ہے بڑی گہری نگاہ ترجمہ کرنے والے کی اور تفسیر کرنے والے کی, کہ وہ چونکہ پیغام کو قیامت تک دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کسی خاص زمانے میں محدود کرنا نہیں چاہتا, وہ ہر زمانے کے لیے اس پیغام کو کھول دینا چاہتا ہے. بے اختیار کہا دیکھو یاد رکھو یہ دو طرح کے لوگ ہیں, ایک ایمان لانے والے اس پر اور ایک ایمان جو نہیں لائیں گے اس پر اس پر. اور اس کے بعد کا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ, یہاں پر آیت ختم ہو گئی. بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ تیرا رب اے حبیب جانتا ہے, اس کو علم ہے کہ فساد کرنے والے کون. اگر ہم یہ گفتگو اپنی زبان میں کرتے اور آیت کا صرف ترجمہ پڑھتے تو شک پیدا ہو جاتا یہاں پر کہ یہ شاید کچھ طبیعت سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اپنی, لیکن قرآن مجید کا یہ مزاج ہے.
قرآن مجید کا یہ ڈکشن ہے، قرآن مجید کا یہ طرز بیان ہے، قرآن مجید کا یہ طرز استدلال ہے، اس کو سمجھنا لازمی ہے. اور میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں اس پر نہ صرف غور کرنے کی ضرورت ہے بلکہ یوں سمجھیے کہ اس پر ایسے ایقان کی ضرورت ہے کہ اس میں حرف برابر بھی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، ہم نے سب کچھ بیان کرنے کے بعد اب تمہیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو طرح کے لوگ جو اس پر دہی کا لگ ہے، دہی نسبت آپ کو معلوم ہے کس سے ہو گئی، قرآن سے ہو گئی. کچھ ہے جو اس پر ایمان لائیں گے، کچھ ہے جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اب اس کے بعد کہا تیرا رب ہے حبیب جانتا ہے کہ فسادی کون ہے، فساد کرنے والے کون ہیں. اب اگر آپ مجھ سے کہیں کہ اس کو کسی اور طرف اس تقریر کو لے جائیے تو میں وہاں بھی لے جا سکتا ہوں، لیکن میری مجبوری کیا ہے؟ آپ سن لیجئے میری مجبوری کیا ہے، میری مجبوری کیا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ لفظ مفسدین کا کہ رکنے کی ضرورت نہیں، ان کو سمجھو تو صحیح، پہلے یہ ہیں کون. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس لفظ کو مثلا یہ کہ فسادی جہادی، اب یہ لفظ جو ہیں آج کے میڈیا میں جس طرح سے آ رہے ہیں اس میں آپ یقین جانیں اس کے معنی میں وہ شدت نہیں ہے جن معنی میں قرآن استعمال کرنا چاہتا ہے. جب قرآن لفظ فساد استعمال کرتا ہے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے بغور، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ کوئی جرنلسٹک اپروچ ہے، کوئی یہ کلام نہیں بنا کہ آپ یہ کہیں کہ آج کے لیے ٹھیک ہے کل کے لیے معنی بدل جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے. جو مفسد کی تعریف روز اول ہے وہی مفسد کی تعریف روز آخر ہے. اصطلاح جو قرآن نے لے لی اور میں نے کسی منزل پر کہا ہے اور آپ کی یہاں تک صاحبان ان تشریف فرمائے، میں عرض یہ کرتا ہوں کہ قرآن جب کسی اصطلاح کو لے لیتا ہے لغت سے تو آپ جانتے ہیں میرے قبلہ گاہی کو آپ نے برف ہا برف سنا ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ پھر قرآن لغت کو وقت لفظ واپس نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ خاص معنی دے دیتا ہے. اب جب کہا وہ رب کا عالم و بالمفسدین، تیرا رب جانتا ہے مفسدین کون ہے، یہ جو ایک تیکار چل رہی ہے نا مسلسل، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کہ تصدیق کا تجدید کا نہ تعویل کر سکتے ہیں نہ احاطہ علمی کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد یہ کہ ظاہر ہے کہ دو طرح کے لوگ آ جائے، ان میں ایک ایمان والے اور ایک وہ جو ایمان نہیں لاتے اس پیغام پر. اور ظاہر ہے کہ اب جب یہ نہیں لاتے ایمان تو پھر یاد رکھو کہ یہ وہ ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں، فساد برپا کرنے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو مفسد ہیں، اس کے لاہن یہ مفسد ہیں. میں وقت لے رہا ہوں اس لفظ پر اور اس بات پر فقط اس لیے کہ مجھے ذرا سا آگے جانا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو پہلے سمجھو، من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. اب بقرہ ہی تو پڑھنے والے ہیں نا، اور بقرہ ہی سے بیان کر رہا ہوں کہ انسانوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے اور روز آخرت پر ایمان لائے، کافی نہیں تھا یہ اعلان کہ اللہ کے لیے کہ اس پر تو ایمان لا رہے ہیں، اسی کے روز آخرت پر بھی ایمان لا رہے ہیں. کیا کیٹیگوریکلی کہہ دیا وما هم بمؤمنین، یہ مومن ہیں ہی نہیں. اللہ پر ایمان کا دعویٰ، آخرت پر ایمان کا یقین شو کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں اس کا، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صاحبان ایمان ہیں. دو صورتوں پر، یعنی اصول کی دو اصل پر ایمان لانے والے، ایک اصل اللہ یعنی توحید، ایک اصل آخرت یعنی معاد. ایمان دونوں پر، مگر وہ کہہ رہے وما هم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے. مومن یعنی ایمان والے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی فیتھ نہیں رکھتے، یہ بلیورز نہیں ہے، یہ ایمان کی کسی منزل پر ہے ہی نہیں. اظہار کر رہے ہیں توحید الہی کو بار بار جتلا رہے ہیں، آخرت کا تذکرہ مسلسل کر رہے ہیں، لیکن کچھ بھول رہے ہیں. دیکھیے اصول پر گفتگو ہو رہی ہے، اصول پر اللہ پر ایمان ہے ان کا، آخرت پر ایمان ہے، مگر کچھ بھول رہے ہیں. یہ ان کی بھول جو ہے یہ حقیقت میں کمینگی کی وجہ سے نہیں ہے، فساد پہ مبنی بھول ہے یہ. یہ مبنی پر فساد بھول ہے یہ یوں نہیں بھول رہے، یہ یوں ہی نہیں بھول رہے. دیکھیے سمجھنے کی کوشش کی، رب کا عالم و بالمفسدین،
کہاں تک اس فکر کو جانا ہے؟ تیرا رب جانتا ہے کہ مفسد کون ہے، اس کو علم ہے. تو اب انسانوں میں اگر کوئی یہ کہتا ہوا کہیں نظر آئے، کیا یہ فیصل قول جو میں نے بیان کیا قرآن سے، کیا یہ 11 ہجری تک کے لیے تھا؟ آپ کہیں کیا 1430 ہجری تک کے لیے ہے؟ کیا اس میں کوئی پارلیمنٹ کو ترمیم کر سکتی ہے کہ نہیں ذرا سا وقت آگے بڑھ گیا لہذا اس میں ترمیم کی ایک صورت ہے؟ نہیں، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخر پہ کچھ تو داخل ہو گیا نا. نہیں، کچھ نہیں. وما ہم بے مومنین، اگر کہہ دیا اس نے تو کہ وہ مومن نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. اور پھر کیا ہے؟ یقادعون اللہ والذین آمنوا وما یقدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ کرتے کیا ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، دھوکا دے رہے ہیں اللہ کو. دیکھیے فسادی کی نشانی دھوکہ دہی کا مرتکب ہوتا ہے. دھوکا دے رہے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، اب دیکھیے کہاں لا کے کھڑا کر دیا ایمان والوں کو، اب کے برابر اللہ کو دھوکا. اور وہ جو ایمان والے ہیں، وہ جو صاحبان ایمان ہیں، ان کے بعد ذرا سا توقف. میں نے کہا نا رموز اوقات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، تبھی تو اسٹیٹمنٹ بنے گا، تبھی تو ایک خوبصورت یوں سمجھیے کہ ایک کنسٹرکشن آپ کے سامنے رہے گی کہ کہاں رکنا. چوس تو دیجیے، ذرا رکیے تو دیکھیے، پھر دیکھیے. فرما چاہے پروردگار علی اعلی، وما یبدعون الا انفسهم، اصل میں تو یہ دھوکا اپنے نفوس کو خود دے رہے ہیں. یہ ہمیں نہ دھوکا دے رہے ہیں، نہ ہی یہ صاحبان ایمان کو دھوکا دے رہے ہیں. اپنے نفسوں کو خود دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں ان کی کیفیت. اور پھر یہ دھوکا کیوں ہے؟ اب یہ بھی سن لیجئے کہ دھوکا اس لیے ہے کہ یہ شعور نہیں رکھتے. شعور کا تعلق عقل سے ہے، جو عقل کو استعمال نہ کرے وہ شعور کی منزل پہ نہیں آ سکتا. جو شعور کی منزل پہ نہیں آتا وہ پیغام کے باطن تک نہیں پہنچتا. جو پیغام کے باطن تک نہیں پہنچتا گویا وہ ایسا ہے جیسے کہ خود دھوکا سمجھ رہا ہو کہ دے رہا ہے مگر مبتلا دھوکا بن رہا. یہ اور اس کے بعد کہ دیکھو اب سنو ہم تمہیں بتاتے ہیں. اب یہ منزل ہے ذرا سی آگے کی، وقت پر نظر ہے، میں کوئی زیادہ وقت نہیں لوں گا. آج میں نے عرض کیا کہ میرے لیے دن بھی بڑا اہم ہے اور تاخیر بھی ہوئی ہے. فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ دیکھو فساد نہ کرو زمین پر. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یہ فوراً کہتے ہیں ارے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلح ہیں. یہ لفظ میں تو یعنی یوں سمجھیے کہ چار چاند لگا دیے ساری گفتگو. فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ان سے کہنے والا جو کہ ان کا پیدا کرنے والا، جو ان کا پیدا کرنے والا ہے، ان کا براٹ اپ کرنے والا نہیں، ان کی کفالت کرنے والا نہیں، ان کی تربیت کرنے والا نہیں، ان کا پیدا کرنے والا بدائے خلق اس سے ہے، اعادہ خلق اس سے ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم تم سے کہہ رہے ہیں، تم سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو فساد زمین پر نہ کرو، تو بے اختیار کہتے ہیں کہ ہم تو مسلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اب یہ مسلحون کے نیچے ظاہر ہے کہ آپ اب جو مدرسہ رکھنا چاہیں طبیعت سے دیکھتے ہوئے، جو ندوات دیکھتے ہوئے رکھنا چاہیں، جو اصلاحی تحریک، کوئی جماعتی تحریک، کسی کو آپ رکھنا چاہیں، مگر پیش نظر رہے وہ قانون جس سے ہم گزر کے آئے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے دیکھو زمین پہ فساد نہ کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو مسلح ہیں. اعلان ہوا الا انہم، یاد رکھو آگاہ رہو، خبردار ہو جاؤ کہ کون ہے ہم المفسدون، یہ کون ہے؟ یہ فسادی ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ فساد برپا کرنے والے ہیں. اور ان کی کیفیت یہ ہے وَلَّهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ہم ان کو انتہائی دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے فقط اس بات پر کے لیے جھٹلاتے رہے. یہ دیکھیے قرآن مجید کے پڑھنے والے سب بیٹھے ہیں، عذاب عذاب عظیم، عذاب عذاب علیم، الف سے، عین والا نہیں، عین نہیں، الف سے، انتہائی جس کو کہتے ہیں نا کہ المناک عذاب عذاب مہین، یہ عذاب کی کیٹیگریز ہیں، کبھی موقع ملے گا تو اس پر ایک گفتگو ہوگی کہ یہ کیوں، یہ فقط نفس سے استعمال نہیں کر دی کہ ایک بڑا عذاب، ایک سخت عذاب، ایک المناک عذاب، ایک اہانت آمیز عذاب، ایک توہین آمیز عذاب، عذاب کی کیٹیگریز بنا دی. نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہاں اس نے اس لفظ کا استعمال کیا. اور ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب عذاب علیم رکھا، فقط اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا، جھوٹ بولتے تھے اور ہمارے پیغام کو جھٹلاتے رہتے تھے. اور ان کا عالم یہ ہے کہ جب ان سے ہی کہا جاتا ہے فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو جس طرح کچھ انسان، اب یہ میرے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جب الناس کا لفظ استعمال کیا ہے تو سارے انسانوں کی طرف اشارہ کیا ہے. اب ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں بہت اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو کیا اس سے مراد ایک خاص انسانوں کا گروہ ہے جس کو کہ وہ ریفر کر رہا ہے، تو نتیجہ سامنے آپ سے آ جائے گا کہ ہر ایک کو وہ نہیں یہ کر کے انٹروڈیوس کروا سکتا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ. نہیں، یہاں پہ خاص ایک کیٹیگری ہے کہ پروردگار علی اعلیٰ کے پیش نظر ہے. ذہن نشین کیجئے اس بات کو، جیسے میں نے عرض کیا آپ کو، ام یحسدون الناس علاما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملک نظیما. تو یہاں پہ جو معصومین کی تفسیر سے نزدیک کا ایک مزاج رکھتے انہوں نے کہا یہاں پہ ناس سے مراد عام انسان نہیں ہے بلکہ برے اور مخصوص ہے جو تھوڑا معصوم کے اور کوئی نہیں. تو جہاں بکرا نے یہ کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ انسانوں کے اس گروہ کی طرح تم ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ان کی طرح ایمان لائیں جو بے وقوف ہے. یہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے، صفحاء کا ترجمہ کیا، الاکن ہم صفحاء. یاد رکھو کہ یہ خود ہیں، خبردار ہو جاؤ کہ یہ خود ہیں جو بے وقوف ہیں، مگر یہ علم نہیں رکھتے، مگر یہ شعور نہیں رکھتے. اور پھر یہ اہم ترین بات کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو صاحبان ایمان کہہ رہے ہیں، اور وہ کہ جو ایمان کی بلندیوں پر ہے انہیں یہ کہہ رہے ہیں صفحاء ہیں. یہ عقل نہیں رکھتے، یہ شعور نہیں رکھتے، یہ تمیز نہیں رکھتے. یہ قرآن کو میں پڑھ رہا ہوں، بقرہ ہی میں موجود ہوں، آج تک بقرہ کی آیتوں کو پہنچا رہا ہوں، فقط اس لیے کہ وہ رب سے فکر جو ہمارا ہے وہ باقی رہے. اور نہ صرف یہ کہ باقی رہے بلکہ ہم دیکھیں تو صحیح ہے کون، یہ ہے کون. اور جب یہاں تک کہہ دیا کہ دیکھو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو نہیں ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، خبردار ہم تمہیں کر رہے ہیں، اب انسانوں کو ہم خبردار کر رہے ہیں کہ یہ ہے جو خود بے وقوف ہے، یہ ہے جو نادان ہے. اور ظاہر ہے کہ نادانی انسان کے لیے کسی صورت بھی نہ کوئی کامیابی لاتی ہے نہ کوئی کامرانی لاتی ہے. اور ایسوں کو انسان اپنا دوست نہیں بناتا، ہم ان کو دوست نہیں کہتے. اور پھر جب یہاں تک بات آ گئی تو ایک بات تو یاد رکھو کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ذرا سا میں آپ کو، آپ کی توجہات کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں فساد برپا کرنے والے، کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو بے وقوف کہتے ہیں خود بے وقوف. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تعلق سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایمان لانے والے اس طرح سے نہیں ہیں. یہ کون لوگ ہیں کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم زمین پر ڈسٹربینس کریٹ کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑے پیسفل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھے، ہم بڑا ہی پیسفل مائنڈ رکھتے ہیں. انگریزی کا کوئی آپ یوں سمجھیے کہ اس میں عشر عشیر بھی تاثر پیدا نہیں کیا جا سکتا، مگر نوجوان سننے والوں کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہماری اپروچ بڑی ہی چیز پر مبنی ہے، اصلاحی ہے. ہم چاہتے ہی ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے، وہ کہتا ہے کہ نہیں تمہارے لفظ اصلاح کے استعمال کرنے سے اصلاح واقع نہیں ہوتی، حقیقت میں تو تم مفسد ہو، مفسد رہو گے. اور ہم یہ اعلان کر رہے ہیں اور ہم خبردار کر رہے ہیں. اور یہ کون ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا. فما ربحت تجارتہم، اور ان کی تجارت منافع بخش تجارت نہیں تھی. وما کانو محتدین, اور یہ ہدایت پر نہیں ہے, یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. یہاں تک مجھے آج کی منزل میں لانا تھا. یاد رکھیے یہ جملہ, یاد رکھیے یہ کون لوگ ہیں, یہ سمجھیے یہ کون لوگ ہیں. بات ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہوئی. انجام یہ ہے کہ دیکھو ان کو پہچانو کہ یہ انہوں نے خریداری کی ہے, تجارت کی ہے, اور انہوں نے ہدایت کو بیچا, گمراہی کو خرید لیا. اور یہ تجارت ان کے لیے منافع بخش تجارت نہیں ہے. نتیجے میں کیا ہوا کہ اب یہ ہدایت یافتہ ہی نہیں ہے. جو ہدایت یافتہ نہیں ہوتا وہ ہدایت نہیں کر سکتا. جو ہدایت نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیغام کا احاطہ نہیں کرتا. جو پیغام کا احاطہ نہیں کرتا گویا اس کا علم انتہائی قلیل ہے. کبھی کبھی تو وہ ایک بھون میں مبتلا ہے جیسے کہ اس کو سب کچھ معلوم ہے, در حقیقت اسے کچھ بھی نہیں معلوم. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, یہ قرآن کا فیصلہ ہے, یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے, قرآن کا. یہ تجارت کی ہے انہوں نے تجارت. میں کسی مفسر کو نہیں کہتا کہ اس نے تجارت کی, میں تو قرآن کہہ کے بتا رہا ہوں کہ کیسی تجارت کی ہے, کیسی تجارت ہوئی ہے. کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تجارت نفع بخش نہیں تھی, تجارت کو ممنوع نہیں کیا. میرے لفظ پہ غور کیجئے, تجارت کو منع نہیں کیا, ٹریڈنگ کو منع نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ قصد معاش میں تجارت ممنوع ہے, حرام ہے. نہیں, یہ منفعت بخش نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے تجارت وہی صحیح ہے جس میں کچھ منفعت تو ہو. وہ تجارت جس میں نفع نہ ہو وہ ڈیفیسٹ والی تجارت اللہ کی اکانومی میں نہیں ہے, اللہ کی معیشت میں نہیں ہے, اللہ کے پاس اس کا کوئی تصور نہیں ہے. خدا سے بڑھ کے کوئی معیشت کا تصور دینے والا ہے؟ وہ کہہ رہے کہ نہیں. اور صرف پیرلل قوت کو بتایا. دیکھو ہم بتاتے ہیں, تجارت کو ہم نے حرام نہیں کیا, ہم نے تم پر یہ کہہ کر تو پابندی نہیں لگائی کہ تم تجارت نہیں کر سکتے. تم نے قرآن آیتوں میں اپنے زنوں گمانوں تقویموں قیاس کو بنیاد بنا کر تعویل کرنے کی کوشش کی. یہ تجارت ایسی تجارت کی جس سے تمہیں فائدہ نہیں ہوا. عذاب علیم میں گرفتار ہوئے, عذاب مہین میں گرفتار ہوئے, عذاب عظیم میں گرفتار ہوئے. تم پر دردناک عذاب کے دروازے کھلتے چلے گئے. تجارت ہم تمہیں بتائیں کہ میں نہ سمجھ صرف نہ صحت کے کام رضاط اللہ ہے اللہ اور حکم میرے پاس انہیں انسانوں میں ایک انسان ایسا ہے کہ اپنے نفس کو بیچتا ہے اللہ کی مرضی کو. ارے آگے ہم تجارت سے ممنوع نہیں کرتے. فرماؤ ہم حق تجارت ہوں. ہم تو تمہیں اصول بتا رہے ہیں تجارت کا. وہ تجارت تجارت کہلانے کا استحقاق ہی نہیں رکھی جس میں منفعت نہ ہو. کوئی دوسرا لفظ نہیں دیا, کوئی دوسرا لفظ نہیں دیا. وہ تجارت تجارت نہیں ہے, تجارت تجارت نہیں. اور پھر دیکھو کیا کیا انہوں نے, انہوں نے کس چیز کو بیچا اور کس چیز کو خریدا. یہ اس بڑے اور شرع کی جو منزل ہے اس کو تو دیکھو. گمراہی کو لے رہے ہیں, ہدایت کو فروخت کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن انہی کے لیے ہم نے کہا دیکھو انسانوں میں ایک ایسا انسان. دیکھیے وہ من الناس, میں نے لفظ کیا استعمال کیا نا کہ ناس. کبھی کبھی اس لفظ کو دیکھتے ہوئے چلیے قرآن میں کہ کبھی کس کس طرح سے اس کو ایکسپورٹ کیا ہے اس لفظ کو. وہ من الناس ہے منگیشکری نفس ابتغاء مرضات اللہ. وَمِنَّا سے مَنْجَشْرِ نَفْسَهُ اتِّغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ آیت کہاں ختم ہو رہی؟ کیسا مہربان ہے اپنے بندگان خاص پر. اور کیا تجارت ہے, کیا تجارت ہے. کتنا نفس کو پہلے محترم کیا ہوگا, کتنا نفس کو قابل اعتبار کیا ہوگا, کتنا نفس کو طاہر و مطہر کیا ہوگا کہ قیمت لگانے والے نے جوہری کی طرح اس نفس کو ٹٹول کے دیکھا ہو. اور جب ٹٹول کے دیکھا تو اس کی قدرت کاملہ, اس کی مشیت کے ساتھ کوئی اور شے مثل نہ تھی سوائے اس کی اپنی مرضی کے, سوائے اس کی اپنی مرضی کے. اس نے بے اختیار کہا کرتا ہے ہم سے سودا. تو وہ جسے دنیا سمجھ رہی تھی کہ وہ سو رہا تھا, دنیا جسے سمجھ رہی تھی کہ وہ سو رہا ہے, دنیا تلواریں چمکائے ہوئے اس کے سر پہ آ کھڑی ہوئی ہے, مگر وہ بڑے شرح کی منزل سے گزر رہا ہے. جہاں ٹریڈنگ ہو رہی ہے حرام ٹریڈنگ, میں اسٹاک مارکیٹ سے نہیں سمجھتا, میں چیزوں کی قیمتوں میں بڑھنے اور کم ہونے کے رجحان سے نہیں سمجھتا. معین شے معین جنس, اس کے مقابلے پہ معین قیمت معین جنس, کوئی کاروبار ایسا نہیں ہوتا جس میں کوئی دوسرا کاروباری نقصان کا سودا کر لے. کتنا محترم نفس کو سمجھا ہوگا کہ جب لیا ہوگا تو کہا ہوگا ہاں اس کی مساوی قیمت کوئی اور نہیں بنتی, میری مرضی میری مرضی. تو اب اسی کو دنیا کبھی عزم اللہ کہے تو حیرانی نہیں ہوتی, کبھی عین اللہ کہے تو حیرانی نہیں ہوتی, کبھی یز اللہ کہے تو حیرانی نہیں ہوتی, کبھی نفس اللہ کہے تو حیرانی نہیں ہوتی. ایک منزل آئی مرزاق اللہ بھی لقب بن گیا. وہ علی ہے کہ اب جو ہے مرضی کا حامل. ہمارے پاس ایک ایک لفظ کھلا ہوا ہے مجالس میں, اپنے تعلق سے نہیں کروں, مجالس مرضات اللہ, جو اللہ کی مرضی کو خرید چکا ہو. یعنی اس کو دیکھیے, وہ چاہے تو لدن سے جفت کر دے, وہ چاہے تو اپنی قدرت سے اپنے خزانے سے دے دے, یوں ہی دے دے, لیکن اس نے کہا نہیں, آج قیمت کا تعین ہو جائے تاکہ قیامت تک کے لیے یہ طے ہو جائے کہ دیکھو قیمت لکی کیسے ہے, جنس ہوتی کیسے ہے, اعتبار کے قابل شے ہوتی کیسے ہے, اعتبار کی منزل پہ شے آتی کیسے ہے, اور اس کے بعد مساوی قیمت اس کی ادا کیسے کی جاتی ہے. آنے واحد میں جو ہر نفس سے اپنے رب سے انعام لے رہا تھا اچانک اپنے نفس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. اب نفس اس کے پاس, مرضی اس کے پاس. اب اگر جھلک کہیں نظر آ جاتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کہ کہیں اس میں کسی حوالے سے حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ تو نہیں کہیں گے مرضات اللہ کا لقب لیتا ہے مگر اس کا مصرف کوئی نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہوتا نا, ایسا تو نہیں ہوتا. اس نے بھی نفس کو چنا تھا تو کوئی مصرف اس کے پیش نظر ہوگا, اس نے بھی مرضی کو لیا ہے تو کوئی مصرف پیش نظر ہوگا. اب اگر مرضی اس کی ہے جو اس کی بن چکی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی مرضی پر انسان کو چلنا ہے, اس کی مرضی پہ انسان کو باقی رہنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی مرضی, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اپنی مرضی اس کے حوالے کر دی ہے. اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے, قرآن ہے قرآن, تو ملن نہ سے میں یشری نفسہ پیغام مرضات اللہ. اور پھر دیکھو تو صحیح کہ ہم اپنے بندگان خاص کو دیتے ہیں, حرکت و ناکت کو نہیں دیتے. اب یہ اس منزل پہ نہ آئے تو سمجھو کہ وہ مخصوص بندہ ہے ہی نہیں. اس میں کسی سے چھٹکارا پانے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی تبرائی گفتگو نہیں ہے, اس میں کوئی براہت کے معاملات نہیں ہے. جو اس منزل پر نہ آ سکا وہ اس پر ظاہر کے رؤوف نہیں ہے, اور جو آ گیا تو اس نے کہا کہ جا تو اب میری مرضی کا حامل ہو گیا. ابراہیم جب ایک مرتبہ امامت کی قلت اوڑھتے ہیں تو تنہا اپنے لیے طلب نہیں کرتے, یہ اولاد ابراہیم علی ابن ابی طالب ہے, حتماً اپنے لیے تنہا طلب نہیں کیا ہوگا اللہ کی مرضی کو, کہا یہ ہوگا پالنے والے لے رہا ہے میرے نفس کو تو انعام کا ایسا دے کہ قیامت تک کے لیے پھر اس کا خاک قائم ہو جائے, کہ یا مجھ میں رہے گا یا میری اولاد میں باقی رہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. ابراہیم نے جب چاہا اور جب فلت امامت کو اوڑھ لیا ہے تو پھر اختیار کہا تھا, یاد رکھیے, قال من ذریتی, بس اتنا کہا تھا, قال لا ينال عهد الظالمين, یہ ہوتا ہے امامت ظالم کو نہیں ملے گا. اللہ رؤوفٌ بالعباد, اس کے عباد اس کے بندگان خاص پر وہ مہربان ہے. تو پھر ہستی زین العابدین کو کس منزل پر آپ پائیں گے, کس مقام پر پائیں گے؟ وہ ایک علی, یہ ایک علی. اس ترتیب کو دیکھیے, اس ترتیب کو دیکھیے, وہ بھی علی یہ بھی علی. اور اگر شک کسی کو ہو جائے, اور ہوا تو اس شک کو بھی زائل کر دیا یہ کہہ کر کے دیکھو مجھے پہچانو تو صحیح, نہ ہوں کون. ومن عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فقط عرف نفسی, جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو مجھے پہچانتا ہے، لیکن جو مجھے نہیں جانتا وہ مجھے پہچان نہیں. کون میں ہوں؟ کون میں کون ہوں؟ علی ابن الحسین تو ہوں، نام تو جانتے ہو میرا، مگر مجھے پہچانو. انا ابنو مکہ والمنا، انا ابنو زمزم تو وصفا. مجھے پہچانو تو صحیح، مجھے دیکھو تو صحیح، مجھے سمجھنے کی تو کوشش کرو کہ میں ہوں کون. ارے میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں. یہ حوالے تاریخ میں رہ گئے. آپ یقین جانیے وضاحت چاہتے ہیں یہ حوالے کہ کون کیسے مکے کا بیٹا بن سکتا ہے، کون کیسے منا کا بیٹا بن سکتا ہے، کون یہ کہہ سکتا ہے اپنے خطبے میں برسر دربار، برسر منبر، یزید کے سامنے جا کر، اہل دربار کے سامنے جا کر کہ میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں ہوں کون، پہچانو تو صحیح. یہ وہ علی ابن الحسین ہے کہ جس کے جد امجد نے، ابراہیم نے صرف مرتبہ اسماعیل کو مکے میں لا کے رکھا ہے اور بسایا ہے. تو بس اتنا کہا تھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. پروردگار اپنی باز ذریت کو تیرے محترم حرم کے نزدیک لا کے بسا رہا ہوں. پروردگار دعا یہ ہے، دعا یہ ہے کہ اب یہ تیری صلات کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں. فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، عبادتوں کا ثمرہ یہ دے کہ دنیا کے قلوب ان کی طرف منتقل ہو جائے. زین العابدین ہے نا یہ نام ہے نا، کتنی عبادت کی ہو، کتنی عبادت کی ہو. اور ابراہیم کی دعا کا اثر دیکھیے کہ نماز کو قائم کرے، اور جو خود عبادت گزاروں کی زینت بن گیا ہو، جو سجدہ کرنے والوں کا سید و سردار بن گیا ہو، اس کے لیے کرتا ہے سجدہ آخری وقت بعد، آخر وقت سے آخر وقت عصر آخری سجدہ تذکرہ حسین کے سجدے کا، مگر سید الساجدین. یہ دیکھیے، اس کو دیکھیے، اس کو ملاحظہ کیجئے، بہت کچھ کہنے کی ضرورت ہے، مگر ظاہر ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک اشارہ ہے، اور اس پر ہمارے نوجوانوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ سید الساجدین ہیں، سید الساجدین ہیں، تذکرہ ان کا ہے. جو اختیار کہا اس کے کلام کو جو ہاشمی النسل ہے، خطا ایسی کلام کر سکتا ہے وہ ہے اذان. دیکھیے کس کے مقابلے تو نہیں آ سکتا تھا، برسر دربار خطبہ دے رہے ہیں. ایک مرتبہ جب خطبے کا انداز اس مقام پر آ گیا کہ اہل دربار رونے لگے، تو بے اختیار کہا جواب دے، اس لیے کہ کوئی اور کلام ان کے کلام کو قطع نہیں کر سکتا. اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی، بے اختیار اللہ کی کبریائی کا اعتراف کیا، سر کو جھکایا، خاموش ہو گئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ آواز آئی، گواہی دی، کہا میرا رواں رواں گواہی دیتا ہے، جس کے سوا کوئی اور نہیں ہے معبود حقیقی، اللہ کی گواہ بن رہا ہوں، گواہی دے رہا ہوں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. مگر آہستہ سے، ایک مرتبہ توق و سلاسل میں تو مسلسل تھے، گلے میں آہنی توق تو تھا. بے اختیار یزید کی طرف رخ کر کے کہا، یزید یہ ابھی جس محمد کا تذکرہ ہوا، یہ تیرا جد ہے یا میرا جد؟ سر کو جھکا کے یزید نے کہا، آپ کے جد ہیں. تو کہا یزید، اگر یہ میرے جد ہیں تو میری پھوپیاں، میری بہنیں، میری بیٹیاں یہ برسر دربار کیوں ہیں؟ ان کی چادریں سروں سے کیوں چھینی گئی ہیں؟ اگر محمد ہمارے جد ہیں تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا؟ خطبے کو ختم کیا. علماء نے نقل کیا ہے کہ یہ خطبہ نہیں تھا، ایک فیصلہ تھا، اور ایسا فیصلہ کہ جس کے نتیجے میں چند دنوں میں بغاوت کے آثار نمودار ہو گئے. امام مدینے واپس پہنچ گئے تو اب ایسے پہنچے کہ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے، کیفیت یہ کہ فقط اپنے بابا کو یاد کرتے، فقط بابا کو یاد کرتے. میں آپ سے کیا عرض کروں، ایک نوحہ ہے حسین ابن علی کے بیٹے علی ابن الحسین کا, اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. واہ کروا ہو بے کروے کا یا ابتا, واہ اصفا ہو قتل کا یا ابتا. میں سامنے بیٹھے ہیں, میرے سامنے یہاں بیٹھے ہیں, یہاں بھی جابی صاحب بیٹھے ہیں, میری تمنا ہوگی کہ علی ابن الحسین کے اس نوحے کو کسی صورت اپنے کلام کا حصہ بنا کر کبھی کبھی اس انداز سے بھی بچوں کو آمادہ کریں کہ کیا بیان ہے, کیا بیان ہے علی ابن الحسین کا. بے اختیار کہتے ہیں ہائے افسوس سب افسوس اس پر کے جو مصیبتوں میں گرفتار رہا, کون میرے بابا. ہائے افسوس سب افسوس اس پر کے جو بھوکا پیاسا تین دن کا ذبح کیا گیا وہ کوئی اور نہیں تھا میرے بابا سے. اور اس کے بعد اگر آنے والا ہے جوڑ کے یہ کہتا کہ مولا کب تک روئیے گا, کب تک روئیے گا, کہاں کیا کہتے ہیں کب تک روئیے گا. یاد رکھو یاد رکھو, یعقوب نبی کی مثال کو نہ بھولو. 12 بیٹے تھے, ایک نگاہوں سے مفقود ہوا تھا فقط ایک, اور جانتے تھے اپنے علم میں کہ باقی ہے حیون سے جار دنیا, وہ جار دنیا میں باقی ہے مگر اتنا روئے اتنا روکے بچت تب یزت آئین. ایک مرتبہ اتنا روئے ہیں یعقوب, اتنا روئے ہیں کہ آنکھیں سفید ہو گئیں, آنکھیں سفید ہو گئیں, آنکھوں کا نور جاتا رہا. ایک کو دیکھا تھا 12 میں ایک کو, اور علم یہ کہہ رہے یعقوب کا کہ میرا بیٹا زندہ ہے, مگر روتے روتے آنکھوں کا نور جب آپ بیٹھے کہا تو مجھ سے کہتا ہے ارے میں نے 18 جگہ نانے بنی ہاشم کو, میں نے ان سرماؤں کو ایک آنے واحد میں قتل ہوتے ہوئے دیکھا, میں نے دیکھا عباس کے شانے کٹتے ہوئے, میں نے دیکھا علی اکبر کو برچھی لگتے ہوئے, میں نے دیکھا قاسم کے لاش کے ٹکڑے پامال ہوتے ہوئے, میں نے علی اکبر کے گلے کو چھپتا ہوا دیکھا. کل کی تقریر یاد ہے نا, وہ شعبہ تیر علی اکبر کے گلو میں نہیں لگا, وہ ہمارے کلیجے میں لگ گیا, ہمارے کلیجے میں پیوست ہے. شہادت سے وہی واقع ہو گئی تھی علی ابن الحسین کی کہ جب علی اصغر کے گلے میں تیر لگا تھا, مگر یہ حیات تھی جو باقی تھی اس طرح سے کہ بے اختیار جاتے راستے سے بس یہی کہتے, اور کہتے کہ دیکھو جانور ہے ذبح کرتے ہو. ہاں ذبح کر رہے مولا, ذبح کر رہے مولا. قصاب کو بس دیکھ کے اتنی تاکید کرتے کہ دیکھو دانا پانی تو برابر دیا تھا نا, اس کے دانے پانی کا تو کیا رکھا تھا. ہاتھوں کو جوڑ کے قصاب یہ کہتے مولا ہم قصاب ہیں, ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ کہاں دانا کہاں پانی, کتنا دانا کتنا پانی. ایک مرتبہ آسمان کی طرف سر کو اٹھا کے کہا ہائے وہ کیسی قوم تھی جس نے 3 روز کا بھوکا پیاسا میرے گھر کو تباہ کیا. ایک منزل آئی, ایک منزل آئی, ہمارے پاس کتابیں بھری ہوئی ہیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ سننے والوں کو اتنا گریا کہ جس کے نتیجے میں آپ پر ثواب جاری ہو جائے, آپ پر ثواب جاری ہو جائے. کلائنی محمد ابن یعقوب کلائنی صاحب اصول کافی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وقت آ کے آیا, بسند حضرت امام ششم بھی روایت ملتی ہے, بسند امام ہشم بھی روایت ملتی ہے. اور امام ششم کے تعلق سے یاد رکھیے کہ جب دنیا سے امام سہرم گزر رہے ہیں تو 15 برس کا سن ہے, آنکھوں سے دیکھا ہے تڑپتے ہوئے اپنے دادا کو علی ابن الحسین کو. بے اختیار زیر آسمان آئے, تسجیل وضو کی منزل پر آئے, اور اس کے بعد کہا یا بنیا قد اتا اللیل اللتی وعدتها, کہتے وہ راستہ آ گئی جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا. یہ کہتے آسمان کو دیکھا, اور بے اختیار کیونکہ یہ کلائنی نے لکھا ہے, کلائنی نے کہا ہے وسیعت تھی, کس کے لیے وسیعت تھی, اسی نے ناقتے اپنے ناقے کے لیے وسیعت تھی, جس پر دائی حق کیے تھے اس ناقے کے لیے وسیعت تھی. اور ایک وسیعت بس یہ تھی کہ دیکھو دو باتوں کا خیال رہے, دو باتوں کا احترام رہے, جو اس کے ٹھہرنے کا مقام ہے دیکھو کہ اس کے ٹھہرنے کا مقام مناسب رہے, اور دیکھو اس کے غذا کے تعلق سے کبھی بے پرواہ نہ ہونا. امام وقت دنیا سے گزر رہا ہے, پورا گھرانا ہے. وصیت ناقے کے لیے ہوتی ہے, کیا ناقہ تھا, علماء نے لکھا ہے, قلینی نے خود نقل کیا ہے, جیسے ہی دفن کا سلسلہ ختم ہوا ایک مرتبہ ناقا اپنے احاطے سے باہر آیا اور جا کر اپنے سر کو قبر علی جبن حسین سے رگڑنے لگا. تین اصطلاحات ہیں, نہ صرف یہ کہ سر رگڑتا تھا بلکہ گڑگڑاتا تھا, نہ صرف یہ کہ گڑگڑاتا تھا بلکہ روتا تھا. بے اختیار کسی نے جا کے محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن علی صاحب سے کہا, مولا احاطے سے ناکا چلا گیا, آتا کی قبر پہ آ گیا. بے اختیار آئے اتا پھر قبر, قبر پر آئے اور اب دیکھیے ناقے کو مخاطب کر کے کہا, سو یاد رکھو دیکھو صبر کرو. ناقے سے کہہ رہے صبر کرو, صبر اختیار کرو اور دیکھو الان سمی اب کھڑے ہو جاؤ, اب کھڑے ہو جاؤ. ناقے سے کہا ہے امام گنجم نے اب کھڑے ہو جاؤ. تبارک اللہ خدا, تبارک اللہ خدا, خدا تمہارے اس ہدیے کو قبول کرے. وہ ناکا جس پہ کبھی کوڑا نہ لگایا ہو, وہ ناکا جس کو ساتھ لے کے تاپیادہ چلے ہو, اس ناکے کے لیے کہا تم نے گریہ کیا, تم نے ماتم کیا, تم نے حضر کیا, خدا تجھے جگہ دینے والا ہے. ہائے ایک مرتبہ یہ حکم پا کے ناکا کھڑا ہو گیا. معلوم یہ ہوا کبھی کبھی ناکے کو پرسا دینا پڑتا ہے. یاد رکھیے گفتگو ختم ہو گئی, اپنے آشور حسین کے 4000 تیر چلے. ایک مرتبہ حسین اس سے فرش سے زمین کربلا پہ آئے, جو لینے کو اب جو آتے ہوئے دیکھا تو سکینہ نے کہا سکی انا بابا آ گئے. مگر اب جو دیکھا تو دیکھا جین نہیں ہے, باجے کٹ چکی ہے, جلینا کی آنکھوں سے خون جاری ہے. ایک مرتبہ آ کے شہزادی سکینہ کے قدموں میں سر کو رگڑنے لگا, جیسے کہتا ہوں شہزادی آپ کے بابا کو کھو کے آیا ہوں, شہزادی آپ کے بابا کو میں نقل میں سلا کے.
الہی و سیدی و مولایا و ربی, پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر, جو بیمار ہم کو شفا کامل عطا کر, جو بے روزگار ہمیں روزی مہیا, پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد. تعجیل فرما, ظہور حجت فرما, ماتم الحسین.